السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز سیکنڈ, اسی کا ریویژن ہم کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ سیکنڈ ڈز میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے احکامات آئے ہیں, چاہے وہ اخلاقیات ہوں, حلال اور حرام ہوں, پاک اور طیب چیزیں ہوں, نشہ آور ادویات ہوں, یا گھریلو مسائل ہوں, طلاق ہے, خلا ہے یا ایلا ہے. تو بہرحال ہم ون بائی ون دیکھتے چلے جاتے ہیں, جہاں زیادہ لوگوں کے شکوک و شبہات تھے یا جہاں پر کچھ اسٹوڈینٹس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, تو اس کو تھوڑا سا ہم ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالی ہماری زبان سے حق بات نکلوائے, اور جو بھی کچھ صحیح ہو وہ ہماری زبان سے نکلے, جو غلط ہو اللہ تعالی اس سے ہمارے سے درگزر فرمائے, آمین. جیسے کہ کچھ لوگوں کے شکوک و شبہات تھے اور کچھ لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار تھے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا رزق پا رہے ہیں. 154 آیت ہے سورہ بقرہ کی. وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو, کیونکہ وہ حقیقتاً زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ شہید کی روح دراصل پرندوں کی صورت میں آسمانوں پر گھومتی رہتی ہے, جیسے کہ صحیح احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہاں پر اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کی فضیلت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی کے راستے میں جان دینا کوئی معمولی بات نہیں, بلکہ یہ بہت ہی بڑا آنر, بہت بڑا درجہ ہے, کیونکہ موت انسان کے تصور پر ایک طرح سے اس کی ہمت کو پست کر دیتی ہے نا, موت کا جو ذکر ہوتا ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ کہیں سرد نہ ہو جائے, اسی وجہ سے شہدا کو مردہ کہنے سے روکا گیا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شہید کی موت قوم کی حیات کا سبب بنتی ہے, اور شہید دراصل ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے, یعنی اس کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. تو صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہدا کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں, اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں, پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. تو بہرحال یہاں پر شہید کی زندگی کے بارے میں کہا گیا کہ یعنی ایک شخص اپنی محبوب چیز, یعنی جو اس کی جان ہوتی ہے, وہ بھی اللہ تعالی کے راستے میں قربان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں پر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ اللہ تعالی کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو, اور اس کی غرض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے, وہ اپنی محبوب زندگی کو کھو دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا دین بلندی کو چھوئے اور پھیلے اور پھلے پھولے. تو اس کو ایک عظیم زندگی حاصل ہو جاتی ہے, اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے, اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا اس پر وہ خوش ہیں, اور پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان کے ساتھ نہ مل سکے ان کے بارے میں خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ اور نہ غمگین ہوں گے. سورہ آل عمران آیت نمبر 169-171 میں. تو بہرحال یہاں پر شہید کی اہمیت بتائی گئی ہے. تو یہاں پر ایکچولی مومن شہید کی ہے, کیونکہ شہید بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن کس کی نیت کیا ہے ہم نہیں جانتے. جیسے کہ ایک شخص ایک جنگ میں شہید ہوا تھا اور اس نے دراصل ایک چادر کچھ چوری کی تھی, یا اس نے اپنے آپ کو زخمی کر, دو واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ اس نے مال غنیمت سے کسی نے چوری کی تھی اور اس کے بعد وہ شہید ہوا. دوسرا شخص وہ تھا جس نے زخم کی تاب نہ لا کر اسی تیر سے اپنا خاتمہ کر لیا تھا. تو ایسے لوگ نہیں ہو سکتے, مطلب یعنی ان کو شہادت کا وہ درجہ نہیں ملے گا جو ایک خالص مخلص مومن کو مل سکتا ہے جس نے اللہ تعالی کی خاطر اس راستے میں جہاد کیا. جو لوگ دکھاوے کے لیے اور شہرت کے لیے کرتے ہیں وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ پھر جہنم میں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر نہیں کیا تھا. تو اسی لیے جو کہا گیا تھا کہ مومن شہید اصل میں یہاں پر, ٹھیک ہے, تو اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا مومن جس نے خالص اللہ کی خاطر کیا ہو. دوسری جو آیت تھی جس کے بارے میں اور وضاحت کی ضرورت تھی, آیت نمبر 168, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو و مبین، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ، اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہی بات آپ اگر 172 آیت میں بھی دیکھیں گے تو وہاں پر پاکیزہ چیزیں کھانے کا ذکر کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو عطا کی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی جائے۔ تو یہاں پر 172 والی آیت بھی اگر دیکھیں اور اس سے پیچھے کی آیت بھی اگر ہم دیکھیں 168، تو ان دونوں آیتوں کو ملا کر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں پر طیب کھانے کے بارے میں کہا گیا کہ طیب کھانا کھائے، یعنی جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں اصل میں، اور یہاں پر یہ جو خطاب ہے دراصل اسپیشلی مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے ہے کہ حلالن کا یعنی ان کا کھانا تمہارے لیے کوئی بھی کھانا، ایون اگر حلال کھانا ہے لیکن اگر وہ چوری کیا ہوا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا، یا غصب شدہ مال ہو، نہ ہی چوری کیا ہوا ہو یا غصب شدہ مال اگر ہوتا ہے تو وہ بھی حرام میں آ جائے گا، اور چوری کیا ہوا مال وہ بھی حرام میں آئے گا، یا حرام ذریعے کمایا ہوا یعنی حرام طریقے سے حاصل کیا گیا مال، یا حرام طریقے سے مدد لی گئی ہو اس میں، تو یہ تمام چیزیں آ جائے گی اس میں حرام میں۔ آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالی نے ہم کو اتنے واضح انداز میں خبر دے دی ہے کہ پاکیزہ ہمارے لیے کیا ہے، طیب ہمارے لیے کیا ہے، اور وہی چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اس میں تمام نشہ آور ادویات بھی آ جائے گی۔ اور طیب کیا ہے؟ پاکیزہ، یعنی وہ خبیث اور ناپاک نہ ہو، جیسے کہ مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور تمام ناپاک چیزیں۔ تو یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے یہ آیت کہ اس میں اباحت ہے، اصل اباحت یعنی ہر چیز حلال ہے، صرف وہ چیزیں منع کی گئی جو نقصان دہ ہیں، جو حرام ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بات یاد ہے کہ جو خود بذات خود حرام ہیں وہ ناپاک چیزیں ہیں، جو پاکیزہ چیزوں کی ضد ہیں، اور حرام کرنے والے کسی سبب کے پیش آنے کی وجہ سے حرام ہونے والی چیزیں، وہ بھی چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اور شیطان دراصل انسان کو حرام کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، تو ساری مشتبہ چیزیں بھی اس میں آ جائے گی، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کہتے سنا گیا، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے سنا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گئے اس کی مثال اس چرواہے کی سی جو کسی کی رکھ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ یعنی جو اس کی باڑھ ہے، جو اس کی فینسی ہے، اس میں جا گھسے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، سن لو اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس میں نشہ والی چیزیں بھی آ جائے گی، جیسے ہم سب جانتے کہ خمر، اور خمر سے مراد جو ہے نشہ والی چیزیں، اس میں صرف یہ نہیں کہ کوئی سالڈ اور لکوڈ ہی آئے گی، جیسے کہ جب خمر اور میسر کی تعریف آتی ہے تو اس میں ہم پڑھتے ہیں خمر میں کہ ہر نشہ والی چیز، چاہے وہ لکوڈ فارم میں ہو، چاہے وہ سالڈ فارم میں ہو، چاہے وہ کسی اسٹیم کے فارم میں ہو، اسی لیے حکے میں اگر آپ نے کوئی ایسی چیز ڈالی ہے جو کہ نشہ آور ہے، یا جس سے تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کو سستی ہوتی ہے، افیم جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی اگر ڈالی اور آپ صرف اس کی ایک طرح سے اسٹیم لے رہے ہیں نا، کیونکہ حکا کیا ہوتا ہے، آپ اس کو پیتے تو نہیں، اس کی اسٹیم لیتے ہیں جو لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آج کل حکا کے بھی بہت زیادہ چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں، لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو نشہ آور چیزیں ساری آ جائیں گی، چاہے وہ سالڈ فارم میں ہوں یا لکوڈ فارم میں ہوں۔ تو اس میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا گیا جانور، جیسے نظریں اور نیاز ہیں، قربانی ہیں، غیر اللہ کے نام پر جو چڑھائی جاتی ہیں، وہ سب منع ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس پر توجہ نہیں دی جاتی، جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں، جتنی بھی جو پان کے ذریعے سے یا پھر جو گٹکا وغیرہ ہوتا ہے، چاہے وہ تمباکو ہو، جس کو پوڑیاں بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں پیکٹس ملتے ہیں نا جس میں سب چیزیں ملی ہوتی ہیں، سونف بھی ملی ہوتی ہے، کچھ نشہ اور کچھ سپاری اس میں ہوتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، سگریٹ ہے، پان میں اگر آپ نے ایسی کوئی بھی چیزیں ڈالی ہیں جس کی وجہ سے ہلکی سی آپ کو نیند آنے لگے، جس میں نشہ بھی شامل ہو، کیونکہ نشے کی جو بھی مقدار، جو اگر بڑی چیز سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے، جو اس کے لیے آتا ہے نا کہ جو چیز کی بڑی چیز نشہ پیدا کرے اس کی فقلیلہ حرام، اس کی چھوٹی چیز بھی حرام ہوگی۔ تو بہرحال اس میں تمام نشہ آور اشیاء آ جائے گی، چاہے وہ تمباکو ہو، سگریٹ ہو، اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہوں، یا پھر جو پوڑیاں، جس کو ہمارے یہاں پوڑیاں کہتے ہیں معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں عام الفاظ میں جس کو، یعنی جو پیکٹس ہوتے ہیں آتے ہیں سچٹ کی صورت میں، تو وہ ساری چیزیں اگر اس میں تھوڑا سا بھی نشہ ہے تو وہ سب حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا. اور یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں کہ اکثر خواتین، یعنی ابھی تو نئی جو رپورٹ آئی ہے اتنی حیران کن ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے سن کر. کبھی سنا بھی نہیں تھا پہلے، کہ کہا جاتا ہے کہ اب جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ مردوں سے زیادہ خواتین سگریٹ نوشی کے شکار ہیں. یعنی بکالوں پر جو ڈیمانڈ ہے، یعنی جو سپر سٹورز ہوتے ہیں، مارکیٹس ہوتے ہیں، جو بھی کرانے کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پر سگریٹ وغیرہ ملتے ہیں، تو وہاں پر لیڈیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے کہ ان کو سگریٹ چاہیے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس میں بھی خصوصاً ینگ لڑکیاں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو تمام نشہ آور ادویات، اس سے بنی ہوئی چیزیں سب کی سب حرام ہوں گی. اور آپ دیکھیں اس میں ایکچوئل چیز کیا کہی گئی ہے، کہ یہ شیطان ہے اصل میں جو تم کو اپنے نقش قدم پر چلاتا ہے. اور شیطان نے انسان کو حلال اور حرام کے چکر سے نکلوایا اور کہا کہ کیا ہوا، یہ تو جائز ہے، اس میں نشہ زیادہ تھوڑی ہے. جیسے شراب میں بھی وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ شراب تھوڑی ہے، یہ تو بیئر ہے، یعنی ہلکی نشہ آور چیز ہے جس میں نشہ نہیں ہوتا ہے زیادہ. تو جو بھی اس طرح کی چیزوں کے لیے جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں جس چیز کے، وہ اور اس میں نشہ ہے ہلکا پھلکا بھی، تو وہ تمام چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو ایک یہ وضاحت ضروری تھی. اچھا، ایک اور بھی کسی کا شاید سوال تھا کہ یہاں پر آیا نمبر 177 میں جو اپنا دل پسند مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، یہ اپنے مال کی محبت کے باوجود وہ غریبوں کو اپنا مال دے، یعنی حالانکہ اس کو خود اس کی حاجت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ حب ہی کا کئی معنی کیے گئے ہیں، وہ آت المال اللہ حب ہی، کہ مال کی محبت کے باوجود اس کو دینا اللہ کے راستے میں، یا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اس مال کو لوگوں کو دینا، فائدہ کرنا ان کا. تو اب دیکھیں جتنی بھی قرآن میں جو انفاق کی آیتیں آئی ہیں نا، اب دیکھیں جو تفاسیر سے ریلیٹڈ، یعنی تفسیر سے ریلیٹڈ جو پس منظر ہے، یعنی جو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے، ہم کسی ایک آیت کو مخصوص نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی صحیح حدیث کی کوئی ٹرین نہیں ہے جس میں بتایا گیا کہ ہاں یہ آیت فلاں واقعے سے ہی ریلیٹڈ ہے. ایک ہی آیت کو بعض اوقات کئی صحابہ سے ریلیٹڈ کہا گیا ہے، کئی صحابہ کہتے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی، جبکہ ایکچولی وہ واقعہ کئی صحابہ کا ہوتا ہے اور ان سب سے وہ آیت کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. تو جیسے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے، چونکہ انہوں نے اپنا مال اپنا باغ اللہ کے راستے میں دیا تھا، تو جب بھی کوئی انفاق کی آیت آتی ہے تو اکثر مفسرین نے، کوئی یہاں کسی ایک کی رائے نہیں بتائی جا رہی آپ کو، بلکہ اکثر مفسرین کی رائے بتائی جا رہی ہے، کہ اکثر مفسرین نے اس کو یہی کہا ہے کہ یہ ابو طلحہ انصاری نے جب اپنا باغ اللہ کے راستے میں دیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری نے وہ اپنا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، اپنا دل پسند مال اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کر دیا. تو اللہ حب ہی، مال کی محبت کے باوجود دل پسند مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو آپ دیکھیں کسی ایک آیت سے آپ ایسا ریلیٹ نہیں کر سکتے اس کو کہ یہ فلاں آیت فلاں صحابی کے بارے میں ہے، بلکہ اکثر قرآن میں جو بھی انفاق کی آیت آتی ہیں اس کو ابو طلحہ انصاری سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، یا پھر جو بھی صحابہ نے انفاق کیا تھا اللہ کے راستے میں تو اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. آگے 178 آیت، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قصاص، اصل میں قصاص ہے کیا، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ قصاص قصصہ سے ہے. جب سورہ قصص آپ پڑھیں گے آپ طور اندازہ ہوگا اس کی اہمیت کا. قاف سواد سواد جو قصصہ ہے، اس کو قصہ بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں، آپ نے سنا ہوگا عام. جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ جاؤ اس باسکٹ کا پیچھا کرتے جاؤ، تو تب بھی اس کے لیے وہی لفظ آیا ہے، اسی روٹ سے قصے کا لفظ آیا ہے. ویسے تو عربی زبان میں قاف سواد سواد سے جو الفاظ بنتے ہیں اس کا مطلب کینچی ہوتا ہے، اور کینچی کیسے کرتی ہے کہ کپڑے کو جب کاٹتے چلی جاتی ہے تو یعنی پیچھے 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 چلتی ہے کینچی نا، یعنی ایک ساتھ چلتے چلی جاتی ہے پیچھے پیچھے پیچھے، اور وہ کپڑا پورا کٹتا چلا جاتا ہے. تو کینچی ہے اس کا لفظی معنی عربی زبان میں، اس کے لیے یہی لفظ آتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے قدموں کو ایگزیکٹ فالو کرنا، یعنی جن قدموں پر چل کر یا جو کام کر کے جو گیا ہے سامنے والا، اس کو ایگزیکٹ ویسے اس کو فالو کرنا. تو قصاص جس نے کسی کی اگر جان لی ہے تو اس کو فالو کرتے ہوئے اسی کی جان لے لینا، اس لیے اس کو قصاص کہا گیا ہے. اور سبحان اللہ اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے کہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا ماشاءاللہ، یعنی اتنا اس میں اتنی حکمت ہے، اتنی وسعت ہے یہ لفظ میں کہ ہم بتا نہیں سکتے. اس لیے عربی کے الفاظ کو خاص طور سے بہت اہمیت حاصل ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر ایک شخص مارا جاتا تو اس کے بدلے کئی لوگوں کا قتل کر دیا جاتا تھا، یا اگر ایک کوئی بہت زیادہ کوئی مشہور آدمی ہوتا وہ ایک اکیلا مارا جاتا تو اس کے بدلے میں پورے سامنے والے کے قبیلے کے خاندان کو پوروں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور یہ جنگ سال ہر سال چلتی رہتی تھی. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اتنا خوبصورت یہ لفظ، اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو. سبحان اللہ، واقعی میں کہ اس میں زندگی کیسے ہے، کہ ایک شخص کے بدلے ایک ہی شخص قتل کیا جائے گا. تو قاتل کے لیے تین صورتیں ہوتی ہیں کہ مقتول کے وارث اگر قصاص پر مصر ہوں تو قصاص دیا جائے، یعنی جان کے بدلے جان دی جائے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قصاص تو معاف کر دے مگر دیت لینا چاہیں. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سب کچھ معاف کر دیں، نہ قصاص لیں اور نہ ہی دیت لیں، اور یہ سب جائز ہے. اس زمانے میں جو دیت تھی وہ 100 اونٹ تھی، اور آج بھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے کہ یہ نسائی کی کتاب میں ہے کہ ان کی قیمت کے برابر، یعنی 100 اونٹ کی قیمت کے برابر دیت دی جائے، جو کچھ اس وقت کی حکومت اس کے لگ بھگ مقرر کر دے، معروف طریقہ ہے. اور یہ جو دیت ہے وہ اسباد دیں گے، یعنی جو ددھیال ہے اس کے ذمہ ہوتی ہے دیت. تو بہرحال سبحان اللہ، اس جملے میں یعنی بظاہر تو قصاص میں موت نظر آتی ہے مگر حقیقت میں پوری زندگی کا راز اسی میں ہے. عرب میں جو فصیح محاورہ استعمال ہوتا تھا، القتل انف القتل، یعنی قتل قتل ہی سے مٹتا ہے، مگر فی القصاص حیات میں بدل جہاں زیادہ لطافت، فصاحت، بلاغت ہے، اور مضمون اس میں سمو دیا گیا ہے. جیسے دور جاہلیت میں قصاص کا کوئی قاعدہ نہیں تھا اور دونوں طرف سے ہزاروں خون بہائے جاتے تھے، اور یہ فساد کی جڑ کبھی ختم نہ ہوتی تھی اور جنگیں جاری رہتی تھیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے قصاص کا عادلانہ قانون نازل کر کے لوگوں کو جینے کا حق عطا کیا. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو. اب یہاں دیت کے بارے میں سوال تھا کہ دیت کیا ہے. دیت دراصل اگر دیکھا جائے تو ایک مسلمان آدمی کی دیت یہ ہے کہ 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں یا 1000 دینار یا 12000 درہم یا 200 حلے یعنی لباس دے. لفظ دیات دیتن کی جمع ہے اور اس سے مراد خون بہا ہے، یعنی خون کا وہ بدلہ دینا. اور یہ باب ودا یدی دربا سے ہے، مصدر ہے، جس کا معنی دیت دینا آتا ہے. اور باب اتدا یتدی افتعال کے وزن پر دیت لینا. ٹھیک ہے، اس کی جو شرعی تعریف ہے، ایسا مال جو کسی جرم کی وجہ سے انسان پر واجب ہو. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کہ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے. اس کی مشروعیت پر اجماع ہے، یعنی یہ ثابت ہے شرع سے، شریعت سے ثابت ہے. عمرو بن حزم کی حدیث میں ہے کہ کسی بھی جان میں 100 اونٹ دیت ہے، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اور جن کے پاس سونا ہے ان پر 1000 دینار دیت ہے. عمرو بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی اپنے باپ سے، ان کے باپ ان کے والد سے، دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیت میں جن کے پاس گائے ہیں ان پر 200 گائے، جن کے پاس بکری ہیں ان پر 2000 بکریوں کی ادائیگی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ عہد رسالت میں دیت کی قیمت 800 دینار یا 8000 درہم تھی، اور اہل کتاب کی دیت مسلمانوں کی دیت کا ہاف تھی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو خطبہ دیا کہ 100 سنو اونٹ مہنگے ہو گئے ہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے دیت یوں مقرر کی کہ جن کے پاس سونا ہے ان پر 1000 دینار، جن کے پاس چاندی ہے ان پر 12000 درہم، اور جن کے پاس لباس ہے ان پر 200 لباس کی ادائیگی ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ دیت میں اصل اونٹ ہے، ان کے علاوہ جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ اونٹوں کی قیمت کے مطابق دیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیت 100 اونٹ 1000 دینار یا 10000 درہم ہے. اور ابو یوسف اور محمد کہتے ہیں کہ جن کے پاس اونٹ ہے ان پر 100 اونٹ، جن کے پاس گائے ہیں ان پر 200 گائے، جن کے پاس بکریاں ہیں ان پر 2000 بکریاں، اور جن کے پاس لباس ہے ان پر 2 حلے یعنی لباس ہے 1000 حلے دیت ہے. اور جو راجح رائے ہے وہ امام شافعی کا موقف راجح اور برحق ہے، یعنی 100 اونٹ کی دیت ہے، اور 100 اونٹ کے برابر کی قیمت میں پھر جو بھی چیز دی جائے گی وہ دی جائے گی. بہرحال یہ دیت کے معاملات تھے یا مسائل تھے. اگلا جو معاملہ ہے اعتکاف کے تعلق سے ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے جو آپ کا سیکنڈ جز ہے، اس میں جہاں رمضان کی آیتیں آتی ہیں، کیونکہ جو مسنون اعتکاف ہے رمضان میں ہی ہوتا ہے. آیت نمبر 186 میں جیسے کہ اعتکاف کے بارے میں ہے، ہم پوری آیت تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ بہت لمبی آیت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو پھر بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کے تعلق سے مردوں کے لیے تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. مرد اور عورتوں دونوں کے لیے جو صحیح طریقہ ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے اور قرآن کی یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ہی واضح انداز میں فرمایا کہ آکفون فی المساجد، یہ سب سے بڑی دلیل ہے قرآن میں کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، کیونکہ مردوں کے لیے جمعہ فرض ہے اور جمعہ پڑھنے کے لیے ان کو مسجد میں رہنا ضروری ہے، تو اس لیے وہ گھروں میں تو کر ہی نہیں سکتے، تو اعتکاف مسجد میں ہوگا، مسنون اعتکاف مسجد میں ہوگا۔ ہاں اب عورتوں کے بارے میں اختلاف رائے ہے اور الگ الگ علماء اس کے بارے میں اپنا اوپینین دیتے ہیں، میں علماء کے نام آپ کے سامنے نہیں لوں گی، لیکن الگ الگ علماء کا کہنا ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، جو وہ ان کی مسجد ہوتی ہے جہاں ان کی نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک کونے میں بند کر لیں اور ساری دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، کیونکہ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو پکڑ لینا، اور اصل میں اعتکاف کیا ہے ایکچولی، اگر آپ اس کی روحانی یعنی اس کی روح کو اگر آپ دیکھیں، اگر روحانی جو اس سے غذا حاصل ہوتی ہے کہ جو گھروں کی سہولت ہے، جو کمفرٹ ہے گھروں کا، وہ آپ کو نہ ملے، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ساری دنیا سے کنارہ کش کر کے، اپنی تمام جو سہولیات تھیں آپ کی اس سے کنارہ کش ہو کر آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، یہ اعتکاف ہے اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن جب آپ چونکہ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنا کمفرٹ تو حاصل رہتا ہے، کیونکہ گھر میں انسان کو خود ایک پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے نا، جیسے آپ لوگ خود دیکھیں، اب بچے اکثر یہی کہتے رہتے ہیں، جب بھی اگر ایک دن یا دو دن کے لیے کہیں باہر چلے جاتے ہیں بچے، کسی رشتے دار کے یہاں چلے گئے، یا ہم لوگ بھی کہیں باہر جاتے ہیں، کہیں سفر پر ہیں، جب ہم واپس اپنے گھر میں آتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہائے ہوم سویٹ ہوم، ہے نا، کہ یعنی ہم کو اپنا گھر ہی پیارا ہوتا ہے، اپنا گھر ہی عزیز ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو، اس میں کوئی آپ کے لیے یعنی سہولیات نہ بھی ہوں تو بھی اپنا گھر اپنا گھر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اعتکاف میں گھروں کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا اور مسجد میں رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ دو قسم کے اعتکاف ہے، ایک ٹیکنیکل اعتکاف ہے یعنی جس کو مسنون اعتکاف ہم کہیں گے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اور جس کا قرآن میں ذکر ہے، جو کہ رمضان میں ہوتا ہے، رسول اکرم نے کبھی شوال میں بھی، ایک بار شوال میں بھی آپ نے اعتکاف کیا تھا، لیکن آپ نے اکثر اعتکاف رمضان میں کیا، اور ایک سال آپ 11 سے 20 تک بھی آپ اعتکاف کرے تھے، لیکن آپ کو جبریل امین نے آ کر بتایا کہ شب قدر آخری طاقتوں میں ہے، تب آپ نے اس سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے رمضان کے 20 دن آخر کے جو 20 روزے ہوتے ہیں اس میں اعتکاف کیا، لیکن اکثر آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، جیسے کہ 21 روزے سے شروعات ہوتی تھی، اور پھر اگر 29 روزے ہوتے تو 9 دن کا ہوتا تھا، اور اگر 30 روزے ہوتے تو 10 دن کا اعتکاف ہوتا تھا، تو یہ تو مسجد میں ہوتا تھا، اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ مسجد میں ہوتے اور آپ کی بیویوں کے لیے وہاں خیمے لگا دیے جاتے تھے، ٹینٹ لگا دیے جاتے تھے، اور ازواج مطہرات نے بھی، جو امہات المومنین تھیں، انہوں نے بھی اعتکاف کیا اور ان کے لیے الگ الگ خیمے لگا دیے گئے، حالانکہ حجرے لگے ہوئے تھے ساتھ میں، یعنی مسجد نبوی ہی سے لگ کر حجرے تھے، لیکن آپ نہیں گئے گھر پر، نہ ہی آپ کی بیوی نے آپ کے گھر پر اعتکاف کیا، بلکہ انہوں نے اعتکاف کہاں کیا، مسجد میں کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے رائے رکھ رہے ہیں، تمام علماء کی یعنی ڈفرینٹ علماء کی 2-3 رائے رکھ دیتے ہیں، ابھی ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ جو رائے قبول کرنا چاہیں قبول کریں، کیونکہ جو فقہی مسائل ہیں اور جو فرض نہیں ہے، جو عقیدے اور فرائض سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جو نوافل ہے، کیونکہ جو اعتکاف ہے وہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، تو جو چیزیں فرض نہیں ہیں نوافل میں آتی ہیں، اور جو چیزیں عقیدے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اس میں ڈفرینٹ آرا ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ رائے ہو سکتی ہے لوگوں کی، علماء کی، تو آپ کو ایک رائے اگر لیتے ہیں تو اب یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کو جس رائے پر زیادہ اطمینان لگے، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ وہ رائے لے لیجیے۔ تو اس میں جو علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اس حدیث سے دلیل لی ہے کہ عورتوں کی نماز، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کی نماز مسجد سے بہتر ان کے گھر میں ہے، گھر سے بہتر ان کے صحن میں ہے، صحن میں اگر پڑھتے صحن سے بہتر گھر کے کونے میں ہے، جو کونے کا حصہ ہوگا گھر کا یا روم کا، اس میں زیادہ بہتر نماز ہے، میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ تو اس بنا پر دلیل لی گئی ہے کہ اگر مسجدوں میں کچھ مسائل ہیں اور مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، عورتوں کے لیے الگ سیکشن نہیں بنا ہوا ہے، اور آپ خیمے بھی نہیں لگا سکتے ہیں مسجد میں، تو پھر عورتیں کیا کریں، کیا وہ اس عبادت سے محروم ہو جائیں؟ اگر وہ ایک روحانی وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں خوشی، یا اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کرنا چاہتی ہیں، تو وہ یہ چونکہ نفل اعتکاف ہے، اس میں کوئی نہیں کوئی فرائض والی بات نہیں ہے، تو نفل اعتکاف ہے تو وہ کر سکتی ہیں اعتکاف، لیکن وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آتا ہے، جو بہت مشہور تابعہ گزری ہیں، آپ جانتے ہوں گے، محمد ابن سیرین کی بہن تھی، اور قرآن ان کو ایسا سبحان اللہ یاد تھا، یا قرآن کی تجوید اور اس کی جو تمام اس کے اسرار و رموز تھے قرآن کے، قرآن سے ریلیٹڈ، تو ان کے بھائی خود لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اچھا ٹھہرو میں ابھی حفصہ سے پوچھ کر آتا ہوں. سبحان اللہ, یعنی ان کے فادر کے علاوہ کوئی ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا تھا. قرآن میں ماشاءاللہ کہا جاتا ہے. تو حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اپنی اون مسجد تھی گھر میں اور وہ اسی میں اعتکاف کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو مسجد کس کو کہیں گے؟ مردوں کے لیے تو جمعہ کی وجہ سے مسجد جامع مسجد ہی ہو سکتی. ایون مرد حضرات وہ مسجد میں بھی اعتکاف نہیں کر سکتے جہاں پر جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو, اور بہت ساری مساجد ایسی ہیں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے. اور اگر کوئی پرسنلی ہم سے پوچھے تو ہم بھی اسی کے فیور میں ہیں کہ مسجد میں اعتکاف ہو. لیکن ہم نے آپ کے سامنے جو ڈفرینٹ رائے تھی علماء کرام کی وہ آپ کے سامنے رکھ دی. امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل ہیں رحمہ اللہ علیہ کہ عورتیں اپنے گھروں میں بھی جو ان کی مسجد ہے, جو ان کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے, اس میں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں. لیکن باقی تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے ان کے علاوہ کہ نہیں, مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا. جو مسنون اعتکاف ہے, یہ جو اعتکاف ہے مسجد میں ہوگا. بہرحال بس, تو اب آپ جو لینا چاہیں لے لیں. آپ الحمدللہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جو کچھ دن ہے میرے وہ عبادت کے لیے مخصوص کر دوں اور پورے دنیا سے کٹ جاؤں, تو آپ پر ڈیپینڈ ہے. آپ چاہیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی رائے لے سکتی ہیں اور کر سکتی ہیں. لیکن یہ اختلاف رائے اس میں ہے. لیکن راجح, یعنی جس کو ترجیح دی گئی ہے اور جو زیادہ درست ہے, وہ یہ ہے کہ مسجدوں ہی میں اعتکاف ہوگا. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آگے تھا کہ حج کے بارے میں. حج کے بارے میں ایک کلیریفیکیشن دینا ضروری تھا کہ اس میں اگر آپ وقت سے پہلے, احرام اتارنے سے پہلے اگر آپ کو بال منڈوانا پڑے یا بال کٹوانا پڑے یا جو بھی ہے, تو اس کے لیے پھر فدیہ بتایا گیا ہے کہ اگر حج کے دوران کسی وجہ سے آپ کو اپنے بال منڈوانا پڑے تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ قربانی دے دے. ٹھیک ہے, یعنی وقت سے پہلے بال کٹوانا پڑے. اور اگر کوئی بال نہ کٹوا سکے تو اس صورت میں ہے کہ وہ کم از کم قصر کروا لے, ہے نا. اور اگر کوئی شخص بھول چوک جائے, یعنی جس کو بھول چوک کی وجہ سے اس کے بال نہ کاٹ سکے, تو اس کے بارے میں ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بھول چوک پر کوئی گرفت نہیں, جب یاد آئے احرام پہن کر دوبارہ احرام پہن لے اور اپنے بال کٹوا لے, اور یا پھر جب یاد آئے اس کو تب وہ اپنے بال کٹوا لے بھول جانے کی بنا پر. تو یہاں پر جو بات بتائی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ابھی تمام مناسک ادا نہیں ہوئے تھے اس کے حج کے, اور اس سے پہلے ہی اس کو بال کٹوانا پڑ رہے ہیں, تو اس صورت میں پھر وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے بال کٹوا لے گا, لیکن اس کو قربانی دینی پڑے گی. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے, کعب بن اجرا کہتے کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ کے ساتھ پھر احرام باندھے ہوئے تھے, لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ سے روک دیا. میرے بال لمبے تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھی. آپ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا, کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. تب یہ آیت نازل ہوئی, فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ. پھر مجھے فرمایا, سر مڑاؤ, تین روزے رکھو, یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, یا قربانی کرو. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایک چیز کر سکتے اس میں. اور یہ جو روزے ہیں, یہ روزے ضروری وہاں رکھنے ہوں گے. یہ روزے گھر واپس آ کر بھی رکھے جا سکتے ہیں, یعنی یہ حج کے دوران رکھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو حج کے دوران کون سے روزے رکھے جائیں گے؟ جو حج تمتع کرنے والا شخص ہے اور قربانی نہیں دے سکا, وہ یعنی جو حج کی قربانی ہوتی ہے وہ نہیں دے سکا, تو اس کو پھر وہ جو دس روزے رکھنے ہوں گے تو وہ تین وہاں رکھے گا, سات واپس گھر آ کر رکھے گا. اور اس کے باوجود بھی اگر وہ تین نہ رکھ سکے تو وہ پورے کے پورے دس روزے گھر واپس آ کر رکھے گا. تو یہ جو بال کٹوانے ہیں, وقت سے پہلے بال کٹوانے کے جو روزے ہیں, یہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں, یعنی واپس آنے کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں, اور مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں, اور بیچ میں گیپ دے کر بھی رکھ سکتے ہیں. تو اگر کسی نے سر پہلے منڈوا لیا تو تین روزے رکھے, یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا قربانی کرے. ٹھیک ہے, اور جس کو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو قربانی نہ ملے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات اپنے گھر پہنچ کر رکھے. تو یہ اس صورت میں ہے جو قربانی نہ دے سکتا ہو, تو اس صورت میں وہ دس روزے رکھے گا. اصل میں یہاں پر آتا ہے کہ پہلا حق قربانی کا ہے, یعنی پہلے قربانی کرنا چاہیے. اگر قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا پھر روزے رکھے گا, اس طرح سے ہے. تو بہرحال اس کے لیے چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا تین دن کے روزے رکھنے ہیں, یا پھر قربانی کرنا ہے اگر وقت سے پہلے بال کٹوا دیے تو. اور حج کے مہینے معلوم ہیں. اصل میں اس کے بارے میں ایکچولی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ حج کے مہینے کیا ہیں. اصل میں حج کے مہینے, جیسے کہ آپ مثال کے طور پر آپ رمضان سے پہلے حج کے لیے چلے گئے, تو کیسے ہو سکتا ہے بھلا حج, آپ بتائیے کہ پورا رمضان پھر کیا آپ وہاں رہیں گے؟ اور قارن ہیں تو کیا وہ رمضان سے پہلے اگر حج کا احرام باندھتا ہے تو کیا وہ اتنے مہینے احرام کی پابندیاں برداشت کرے گا؟ تو جیسے الحج اشہر معلومات کے حج کے مہینے معلوم ہیں تو اس کے بارے میں علماء کرام مفسرین اور فقہا لکھتے ہیں. اقبال کیلانی کی کتاب میں بھی ہے یہ بات موجود, تفاسیر میں بھی کتاب موجود ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یکم شوال یعنی ایک شوال سے لے کر دس ذوالحجہ تک کی مدت کا نام اشہر حج ہے, یعنی حج کے مہینے ہیں. حج کا احرام اسی مدت کے اندر اندر باندھا جا سکتا ہے, اگر کوئی اس سے پہلے باندھے تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہوگا یا مکروہ ہوگا, یعنی جائز تو ہوگا لیکن ناپسندیدہ ہوگا. ہاں البتہ باقی مہینوں میں عمرہ کا احرام باندھا جا سکتا ہے اور اسی لیے اس کو حج کے مہینے کہا گیا. یعنی حج آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے نا, یہ بھی بات ہے کہ کسی بھی مہینے آپ حج نہیں کر سکتے. حج کے مہینے معلوم ہے حج انہی دنوں میں ہوگا جن مہینوں میں حج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, اور اگر آپ بہت دن پہلے سے احرام باندھ لیں گے تو اس نئے دن کے احرام کی پابندیاں بھی برداشت کرنی پڑے گی. لیکن عمرہ کا احرام باندھا جا سکتا ہے جیسے اگر کوئی حج تمتع کے لیے چلا جائے, لیکن اگر حج تمتع کے لیے بھی جانا ہے تو اس کے لیے جو ثابت ہے صحابہ سے یا پھر رسول اللہ کی زندگی میں جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اس کو شوال کے مہینے سے ہی وہ حج کا احرام باندھ کر وہ لوگ نکلا کرتے تھے, واللہ عالم. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں یہاں پر علماء کی رائے یہ ہے, کچھ اس کو کہتے ہیں کہ حج کا احرام شوال کے مہینے اس کے بعد سے ہی باندھا جائے گا, شوال کے مہینے کے بعد سے, اور یہی جائز اور درست ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پہلے باندھ لیتا ہے تو وہ مکروہ ہوگا یعنی ناپسندیدہ ہوگا, تو یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر اس کے بعد طلاق اور ایلا کے احکامات آتے ہیں. جیسے کہ 226 میں ایلا کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے. ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے, وہ ایلا ہوتا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ غصے سے قسم کھائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایلا میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی تھی, پھر ایک مہینے کے بعد آپ واپس آ گئے تھے اور اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا تھا اور اپنے بیویوں سے تعلق قائم کر لیے تھے. تو ایلا کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 4 مہینے ہیں, یعنی 4 مہینے اگر ہوں گے تو اس صورت میں بیوی کو پھر اختیار ہوگا کہ وہ قاضی کے پاس جا کر شوہر کو فورس کرنے لگا کہ یا تو وہ رجوع کر لے, یعنی جو بیوی کے جو جائز حقوق ہے وہ ادا کرے, یا پھر بیوی کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے شوہر سے سیپریشن حاصل کر لے, اور اس میں یہ ہوگا کہ وہ نکاح کو فسخ کروایا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اگر شوہر بلا وجہ بیوی کو لٹکا رہا ہے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. تو ایلا یہ ہے کہ شوہر اپنی تمام یا کچھ بیویوں کے تعلق سے قسم اٹھائے کہ وہ ان کے قریب نہیں جائے گا, بس اگر کسی نے 4 ماہ سے کم مدت مقرر کی تو وہ علیحدہ ہو جائے حتیٰ کہ مقررہ مدت پوری ہو جائے. تو لغوی وضاحت ایلا کی یہ ہے کہ قسم کھانا. ٹھیک ہے, اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ شوہر قسم اٹھائے کہ وہ اپنی بیوی سے 4 ماہ یا اس سے زیادہ مدت تک ہم بستر نہیں ہوگا, لیکن بعض نے 4 ماہ ہی اس کو لیے ہیں. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بعض بیویوں کے پاس 1 ماہ تک نہیں جائیں گے, پھر 1 ماہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے. اگر اس نے کوئی مدت مقرر نہ کی ہو شوہر نے یا 4 ماہ سے زیادہ مقرر کی ہو تو 4 ماہ گزرنے کے بعد اسے رجوع کر لینے یا طلاق دینے کے درمیان اختیار دیا جائے گا. تو اس لیے پھر کہا جاتا ہے کہ ابن عمر کی بھی روایت ہے کہ جب 4 ماہ گزر جائے تو ایلا کرنے والے کو حاکم وقت کے پاس لا کھڑا کیا جائے گا, اور اس وقت تک اسے چھوڑا نہ جائے حتیٰ کہ وہ طلاق دے دے, اور طلاق دیے بغیر اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی. اور کچھ صحابہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایلا کرنے والے کو روک کر پوچھتے تھے کہ وہ رجوع کرے یا طلاق دے. ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا, ایلا کرنے والے کو کھڑا کیا جائے گا, یعنی اس کو فورس کیا جائے گا کہ یا تو وہ رجوع کر لے بیوی سے یا پھر اس کو طلاق دے دے بیوی کو, تاکہ اس کو لٹکا کر نہ رکھا جائے. تو اس سے ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد از خود طلاق واقع نہیں ہوگی, بلکہ شوہر سے مطالبہ کیا جائے گا کہ یا وہ حقوق زوجیت ادا کرے یا طلاق دے. اور جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں. اور ایلا میں یہ ہے کہ 4 مہینے کی حد ہے سمجھے. ہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 3 مہینے کی قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے 3 مہینے کا تک تعلق نہیں رکھوں گا. تو ایکچولی 3 مہینے یہاں کوئی بات لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ 3 مہینے تو طلاق کی عدت ہے اصل میں. ایلا اور طلاق میں فرق ہے. تو یہاں پر دراصل اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو متعلقہ کی مدت ہے, یعنی ایلا بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھانا ہے اور اس کی مدت 4 ماہ ہے, اور اگر کسی نے 3 ماہ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی تو شرن ایلا نہ ہوگا اس کو. پھر یا تو اگر وہ 3 مہینے کے اندر اندر بیوی سے رجوع کرتے تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا, اور 3 مہینے کے بعد اگر وہ بیوی سے تعلق قائم کر لیتا تو اس کو قسم کا کفارہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر جو ایلا ہے شرعی ایلا جو ہے وہ چار مہینے کے اندر ہے، یعنی چار مہینے تک رجوع نہ کرے اگر مرد تو پھر طلاق واقع ہوگی، اور وہ بھی قاضی جو ہے یا جو یعنی جو بھی اس جگہ کا امیر ہوگا یا قاضی ہوگا اس کے پاس جا کر نکاح کو فسخ کروایا جائے گا۔ تو فقہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور طلاق عدالت کے ذریعے ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے جن کے شوہر نے بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لی ہو۔ اب چار مہینے تک تو ان کو اجازت ہے کہ وہ قسم کھائے رہیں اور بیوی سے تعلق نہ رکھیں، لیکن چار مہینے کے بعد ان کو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا یا ان کو لا کر کھڑا کیا جائے گا سامنے تاکہ وہ بیوی کے حقوق پورے کریں۔ اور کوئی شخص اصل میں تین مہینے کے لیے قسم کھا لیتے تو تین مہینے کی قسم کھانے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ طلاق ہوگی۔ جو ایلا ہے اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ چار مہینے کے بعد طلاق کی ہے، چار مہینے سے پہلے کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس لیے اس کو، یعنی جو لوگ تین مہینے کی قسم کھاتے ہیں اس کو شرعی ایلا نہیں کہیں گے، یہ بات کہی گئی کہ مطلب وہ شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے تین مہینے کی کوئی بات، بلکہ تین مہینے تو وہ جب مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو پھر اس صورت میں عورت کو تین مہینے عدت گزارنا ہوگی۔ تو عدت کو ایلا سے ملایا نہ جائے، یہ بات ہے اصل میں، اس کو آپ سمجھیں۔ اور طلاق کے بارے میں جیسے کہ بہت سارے سوالات آئے تھے، تو طلاق کے بارے میں یہ ہے کہ اگر پہلی طلاق شوہر دیتا ہے تو اس طلاق کے بعد بیوی گھر میں تین مہینے شوہر کے پاس ہی رہے گی اور شوہر کے ذمے ہی بیوی کا نان نفقہ ہوگا، پھر وہ ان تین مہینوں کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر اس نے تین مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا تو دونوں کی سیپریشن ہو جائے گی اور ایک ہی بار طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اگر دونوں بعد میں پچھتا رہے ہوں تو دونوں دوبارہ اگر ملنا چاہتے ہیں تو پھر دونوں کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، تو دونوں دوبارہ نئے مہر پر نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تین طلاق کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ حدیث سے جو بات ثابت ہے، سنت سے جو بات ثابت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے جو بات ثابت ہے کہ تین طلاق اگر کسی نے ایک وقت میں غصے میں دی ہوتی ہے اور اس کی نیت اگر نہ تھی طلاق دینے کی تو اس کو ایک طلاق ہی شمار کیا جائے گا، اس کو تین طلاقیں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو دو رجعی طلاق کے جو دو رجعی طلاق ہیں دو بار جس میں رجوع کی اجازت ہے شوہر کو تین مہینے کے اندر اندر، تو ان دونوں طلاقوں کی عدت میں بیوی شوہر کے گھر رہے گی اور بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہی واجب ہوگا۔ لیکن تیسری طلاق جو کہ طلاق بائنہ ہوگی تو اس تیسری طلاق کے بعد اب نان نفقہ شوہر کے ذمے نہیں ہے، اب وہ اس کے لیے نامحرم ہو گیا، اب دونوں کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا ایون، الا یہ کہ عورت کا نکاح خود بخود کسی دوسرے مرد سے ہو اور خود بخود یا تو وہ طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن پری پلان شادی کر کے حلالہ کرانا جائز نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے اس کو، یعنی یہ ایک طرح سے زنا ہوگا، وہ تو اس کو تو بالکل بھی کسی صورت میں بھی جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں تھیں۔ اور بچے چھوٹے ہیں طلاق ہونے کی صورت میں تو بیوی یعنی ماں کے پاس رہیں گے اسلامی رولنگ کے حساب سے، لیکن اگر ماں کہیں دوسری جگہ شادی کر رہی ہے تو پھر باپ ذمہ دار ہے کہ وہ چاہے تو لے سکتا ہے اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس کے پاس رہنا چاہتے ہیں، جہاں وہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو وہاں وہ رہیں، یا پھر بچے بڑے ہونے کے بعد باپ کے پاس بھی رہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں آپس کی رضامندی اور آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے تاکہ بچوں کا پہلے ہی بہت سارا نقصان ہو چکا ہوتا ہے اور مزید نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست فرمائے، آمین۔ اصل میں یہ جو طلاق وغیرہ کا جو معاملہ ہے، یہ طلاق کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں احسان کا رویہ اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے، اور جو چیزیں دی جاتی ہیں عورت کو وہ واپس نہ لی جائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تصویر بالکل ہی الٹی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اصل میں طلاق اتنی خراب حالت میں ہوتا ہے کہ نہ اس عدت کے دوران بیوی شوہر کے گھر پر رہتی ہے تاکہ رجوع کا موقع مل سکے، اور نہ ہی طلاق پراپر طریقے سے دی جاتی ہے۔ طلاق کے بارے میں تو یہ سوچنا چاہیے کہ طلاق کی پلاننگ شادی سے بھی زیادہ لمبی ہو، یعنی شادیوں کے لیے جتنی پلاننگ کی جاتی ہے کئی پہلے سے مہینوں سے یا سالوں سے پہلے سے شادی کی پلاننگ کی جاتی ہے، اس سے زیادہ پلاننگ طلاق کی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک گھر ٹوٹ رہا ہے۔ تو گھر ٹوٹنے کا اثر صرف دو لوگوں پر نہیں پڑے گا بلکہ پورے خاندان پر پڑے گا اور بچوں پر بھی پڑے گا، اور بچے تتر بتر ہو جائیں گے۔ تو دونوں فریقین کو چاہیے کہ سمجھداری سے کام لے اور یہ معاملات آنے کی نوبت ہی نہ آنے دی جائے، اور اگر آ بھی جائیں تو اس کو بیٹھ کر صحیح طریقے سے جو مسنون طریقہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے حل کیا جائے تاکہ معاملات آسان ہوں اور دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں نہ کہ مشکلات پیدا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ہم وہ نہیں کر سکتے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور ڈفرینٹ اوپینین جیسے ابھی بتایا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس میں لچک ہونی چاہیے تھوڑی سی. میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ شروع سے اپنے آپ کو تھوڑا سا نرمی والا رکھیں. یہ نہ ہو کہ بس یعنی جو ہمارے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے وہی بات درست ہے, باقی ساری باتیں غلط ہیں. کبھی بھی ایسا نہ کریں. آپ دیکھیں دین اسلام صرف ہندوستان, پاکستان یا سعودی عرب تک محدود نہیں ہے. اسلام پوری دنیا والوں کے لیے آیا تھا اور پوری دنیا والوں کے لیے اس میں آسانی ہے الحمدللہ. اب دوسرے لوگوں کو بھی سامنے رکھیں. جیسے کہ ایک چھوٹی سی بات سے میں آپ کو مثال سمجھاؤں گی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شلوار سوٹ ہی اسلامی لباس ہے, اور اب ہم دیکھیں کسی مسلمان کو, جو امریکہ میں کوئی لڑکی مسلمان ہوتی ہے اور وہ جینس کی پینٹ پہنتی ہے اور ٹاپ پہن جو بھی پہنتی ہے اس کے اوپر, ہائے مسلمان ہے اور جینس کی پینٹ پہن رہی ہے نا, ہم یہی کہیں گے. ہم کہیں گے یہ تو اسلامی لباس نہیں, شلوار سوٹ اسلامی لباس ہے. پھر اگر اب ہم عرب کنٹریز میں آئیں گے وہ کہیں گے ہائے شلوار سوٹ پہن رہے ہیں کیسے مسلمان ہیں, جبکہ اسلامی لباس تو گاؤن ہے, لمبی سی میکسی ہونی چاہیے. اب ہم اگر ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہو کہتے کہ ہائے شلوار سوٹ اسلامی لباس تو نہیں ہے, گاؤن بھی اسلامی لباس نہیں ہے, پینٹ شرٹ پہننا چاہیے, یہ جو ٹاپ ہوتا ہے پینٹ ہوتا ہے یا اسکرٹ پہننا چاہیے, ہے نا. تو ہر ایک کا الگ الگ مزاج. نہیں, ہم دین اسلام کو کلچر کے ساتھ مکس نہ کریں. کلچر ایک الگ چیز ہے. ہمارے دین نے ہم کو لباس کا کوئی کوڈ نہیں دیا ہے, مطلب لباس نام لے کر نہیں دیا ہے کہ یہی لباس پہننا یہ اسلامی لباس ہے. ایک چیز دے دی گئی, ایک اصول دے دیا گیا کہ ساتر لباس ہو, ڈھیلا ڈھالا ہو, اس میں سے آپ کے جسم کے حصے نمایاں نہ ہوتے ہوں, اس بات کو ذہن میں رکھیں بس. تو اسی طرح سے فقہ کا حال ہے, چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو, چاہے وہ حج کا ہو, چاہے وہ ڈفرنٹ فقہی مسائل ہیں, جو بھی ہمارے فقہی مسائل ہمارے درمیان آتے رہتے ہیں, چاہے وہ اعتکاف کا معاملہ ہو. تو اب اس میں جو ہے ہم کو تمام علماء کے اوپینین کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے اور وسیع دل کا مالک ہونا چاہیے ہم کو. کوئی ایک چیز کو لے کر ہمیں نہیں بیٹھ جانا ہے. اور ٹھیک ہے دیکھیں تفسیر میں بھی آپ بات یاد رکھیں کہ تفسیر میں کوئی آتھینٹک روایت ہر چیز کی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی مختصر تفسیر کی ہے, تشریح بیان کی ہے کچھ آیت کی. ہر آیت کی تشریح بیان نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیں رسول اللہ کی باتیں بہت مختصر ہوتی تھیں اور بہت جامع ہوتی تھیں. اگر آپ پرانی جو چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو صرف چند احادیث ملیں گی تفاسر سے ریلیٹڈ. یہ بعد میں علماء کرام نے اپنا اپنا اوپینین ظاہر کیا ہے, تو اوپینین ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. تو تفسیر میں کسی ایک چیز کو لے کر آپ نہیں بیٹھ جا سکتے ہیں کہ بس میں ایک ہی نقطہ نظر کو پکڑ لوں. ڈفرنٹ اوپینین ہو سکتے ہیں, ڈفرنٹ آرا ہو سکتی ہیں, الگ الگ سب کی خیالات ہو سکتے ہیں. یہ فقہ تھے اور علماء تھے, ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اور ہر آیت کا پس منظر نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی یعنی ہم یہ چاہتے ہیں, میں اپنی ٹیم کی طرف سے ہی بات کر رہی ہوں آپ لوگوں سے, کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا مختصر اور ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی اتنا ڈسٹریکٹ ہونے سے آپ بچیں گے. ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی لمبی تقریریں نہیں کی, بہت لمبے لمبے آپ نے تفاسر کے نوٹس نہیں دیے لوگوں کو, صحابہ کو خطبے نہیں دیے آپ نے. آپ مختصر انداز میں بات سمجھاتے تھے. جتنا زیادہ آپ ڈیٹیل میں جائیں گے اتنا زیادہ آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے. ابھی جو شروعات ہے اصل میں, تو پہلی شروعات میں آپ مختصر چیزیں لیں اور مختصر چیزوں کو یاد رکھنا یہی کافی ہوگا آپ کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر ڈیٹیل میں ساری تفاسر, ایک نہیں بہت تفاسر ہیں, ہزاروں تفاسر لکھی گئی ہیں. الحمدللہ قرآن پر بہت کام ہوا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے تو ڈفرنٹ تفاسر کا مطالعہ کیجیے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کے درمیان ہر قسم کے لوگ ہیں. کوئی بہت انٹلیکچوئل ہے, کوئی بہت ذہین ہے. کسی کا دل چاہتا ہے کہ بہت وہ جو ہے لمبے لمبے خطبے سنیے, لمبی باتیں لکھے, لمبے نوٹس بنائیے, زیادہ ٹف پیپر آئے اس کو. لیکن کچھ لوگ جو ہے میڈیم, ایک ایوریج سمجھے اس کے مالک ہیں قوت اور استعداد کے. تو ہر ایک کو ایک ہی چیز سے نہیں ہم ہانک سکتے, سب کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے کہ جب میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز مختصر کر لیتا ہوں. آپ نے ان صحابہ کو ڈانٹا تھا کہ اے ماس کے تو فتنے میں ڈالنے والا ہے, کیونکہ وہ فجر یا عشاء میں بہت لمبی قرات کراتے تھے. تو کہا کہ مزدور ہوتے ہیں, تھکے تھکائے لوگ ہوتے ہیں, ان کو سونا ہوتا ہے اور کسی کو کام پر جانا ہوتا ہے. تو انہیں جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ ہوں تو انہیں ایک ایوریج کوئی میڈیم آیت پڑھو, نہ بہت لمبی نہ بہت مختصر. تو تفسیر میں بھی باتوں کا آپ خیال رکھیں اور آپ کو تفاسر بہت ساری مل جائیں گی ڈیٹیل میں. آپ ایکسٹرا میں اس کو دیکھ لیجئے, اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ ایکسٹرا میں اس کو بھی دیکھیں. لیکن اگر آپ ٹو دی پوائنٹ بات یاد رکھ لیں, فرائض کی پابندی کر لیں اور شکوک و شبہات والی چیزوں میں نہ پڑھیں, الحمدللہ بس یہی کامیابی اور یہی جنت کی ضمانت ہے. ایک شخص آیا تھا رسول اکرم کے پاس, اس نے کہا کہ یا رسول میں بس یہی کام کروں گا جو آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کو ماننا, اس بات کی گواہی دینا کہ رسول اکرم اللہ کے رسول ہیں, نماز قائم کرنا, روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اگر تجھ پر فرض ہو تو, اور اگر استطاعت ہو تو حج کرنا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بس میں یہی کام کروں گا, اس سے زیادہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس کسی کو جنتی شخص کو دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ فرائض کی پابندی بھی کر لیں تو الحمدللہ جنت میں جانے کے لیے اتنا بھی کافی ہے. بلا وجہ اتنے ڈفرنٹ, یہ اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, آپ نے تو یہ نہیں کہا, ان چیزوں کے چکر میں آپ نہ پڑے. میری آپ سے درخواست ہے, جتنا قیل و قال ہوگا, جتنی حجت بازیاں ہوں گی, جتنے بہت زیادہ حد سے زیادہ سوالات ہوں گے اور جتنی لمبی باتیں ہوں گی, اتنا ہی پھر انسان کا ذہن بہت منتشر ہوتا چلا جائے گا. تو کنسنٹریشن کے لیے ضروری ہے, شروعات کے لیے ابھی فی الحال اتنا ضروری ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور اہم باتوں کو ذہن میں رکھیں, باقی کی باتیں ابھی چھوڑ دیں. امید ہے آپ لوگ میری بات یا میرا میسج سمجھ گئے ہوں گے. جزاک اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.